بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جس نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت و کرامت بخشی اور قرآن کریم سے ہمیں افتخار بخشا. اگر ہم کبھی اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم دعا کا سہارا لیتے ہیں, ہاتھ بلند کرتے ہیں آسمان کی طرف اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر کبھی اللہ ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کا بندہ قرآن کریم کو کھولتا ہے, اس کی آیات کی تلاوت شروع کر دیتا ہے. اس طرح سے اس انداز میں خالق اپنی مخلوق سے, پروردگار اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے. روایت کچھ ایسا ہی بتاتی ہیں, اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو, اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کریم کی تلاوت کرو. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر ہفتے آپ کی خدمت میں لے کر یہ پروگرام حاضر ہوتے ہیں اور قرآنی سوروں پر ہماری گفتگو رہتی ہے. آج ایک نئی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے. سورہ مبارکہ قلم پر آج ہماری گفتگو رہے گی. آج ہم نے اس موضوع پر اور اس سورہ مبارکہ پر گفتگو کرنے کے لیے پھر اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجیب الحسن صاحب قبلہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
خوش آمدید.
شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرا یہ موقع فراہم کیا کہ ہم پیام رحمان کے ذریعے اور وسیلے سے خدمت قرآن کر سکیں.
انشاءاللہ خدا بہرحال جو تمام ناظرین ہماری ہمراہی کرتے ہیں اس قرآنی پروگرام میں اور ساتھ ہی آپ کو انشاءاللہ جزائے خیر دے. آئیے سب سے پہلے اس پروگرام کی ابتدا کچھ نورانی آیات سے کرتے ہیں. سورہ مبارکہ قلم کی ابتدائی آیات ترجمے کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں, اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإنك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون.
بنام خدای رحمان الرحیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے, اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. پس عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کسے جنون عارض ہے.
بہت شکریہ ناظرین, آپ ہماری ہمراہی کر رہے ہیں, آپ پیام رحمان دیکھ رہے ہیں اور آج ہم گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ مبارکہ قلم پر. قبلہ, آج سورہ مبارکہ قلم پر ہماری گفتگو ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کا ایک اجمالی تعارف بیان کریں, اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ گفتگو.
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ قلم قرآن کریم کا وہ سورہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوا. 52 اس کی آیات ہیں, 300 کلمات ہیں اور 1256 حروف اس سورہ کے اندر ہیں. ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ علق کے بعد آیا ہے.
ترتیب نزول کے بعد یعنی پہلا سورہ جو نازل ہوا,
پہلا سورہ نازل ہوا علق,
یہ دوسرا سورہ
علق. ہاں, دوسرا سورہ سورہ قلم ہے
نازل ہونے کے اعتبار سے.
نازل ہونے کے اعتبار سے اور یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پروردگار نے جو پہلے سورہ کو نازل کیا تو وہاں پر حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق.
اس کے بعد پھر بعد والی آیات میں بھی ہے علامہ بالقلم.
علامہ بالقلم یعنی جس کو کہتے ہیں لکھنا اور پڑھنا, دونوں کو پروردگار نے پہلے پڑھنے کا حکم دیا, اس کے بعد پھر نون والقلم وما یسترون اس سے سورہ کا آغاز کیا ہے. یعنی بتانا چاہے کہ دین اور ہمارا آئین عالموں کا دین ہے, پڑھے لکھوں کا دین ہے, جاہلوں کا دین نہیں ہے. یعنی اس سے علم کی اسلام کے نزدیک اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن کریم کا 68 سورہ ہے, 68 نمبر. اس سورہ کے نام میں قلم بیان کیا گیا ہے, نون والقلم دونوں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورے کے نام ہیں. قرآن میں سوروں کے ناموں کا ایک حکمت اس طرح سے ہے کہ جو آغاز ہوتا ہے سورے کا تو جس لفظ سے، جس حرف سے یا جس کلمے سے آغاز ہو رہا ہے کبھی کبھی اس کو لے لیتے ہیں اور اسی کو عنوان سورہ قرار دیا جاتا ہے. سورہ قلم میں بھی اسی طرح سے ہے، چونکہ آغاز ہوتا ہے نون والقلم وما یسترون، اسی سے ماخوذ ہے اس کا نام. نون در حقیقت یہ حروف مقطعہ میں سے ہے، اس کی بحث انشاءاللہ پھر کبھی اگر وقت ہوگا اور دامن وقت میں گنجائش ہوگی. تو سورہ مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ مکی ہے، اگرچہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ بعض آیات اس سورے کی مدنی ہیں بعض اچھا. مکی ہیں، لیکن مشہور یہ ہے علماء کے درمیان کہ خاص طور پہ پھر ابن عباس سے روایت بھی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اس سورے کی زیادہ تر آیات مکی ہیں لیکن بعض آیات مدنی ہیں. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ سورہ مکی ہے اس کے لب و لہجے کی بنیاد کے اوپر.
اچھا.
جو سورے کا لہن ہے اس لہن کے ساتھ جب آپ کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا قرینہ ہوتا ہے، سیاق و سباق ہوتا ہے، اس سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، چونکہ نبوت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک تہمت کو گویا پروردگار اس یعنی اپنے پیغمبر سے ہٹا رہا ہے کہ پیغمبر کے اوپر در حقیقت یعنی اس کی شان نزول کے اعتبار سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نامی شخص سے اس نے پیغمبر کے سلسلے میں لب کشائی کی. اور
اچھا آپ اس وقت شان نزول بیان کر رہے ہیں، یعنی کیوں نازل ہوا، کس فضا میں؟
شان نزول نہیں بیان کر رہا ہوں، در حقیقت میں اس چیز کو بیان کر رہا تھا کہ اس کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی شان نزول کی. جی اس کی شان نزول بھی ہے لیکن اس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ سورہ مکی سورہ ہے. مکی سورہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر نبوت سے گفتگو کی گئی ہے. چونکہ بات یہ آئی کہ اچھا. گفتگو کیا ہوئی ہے اس کے ذیل میں ہم نے ان چیزوں کو بیان جی کر دیا. در حقیقت ان لوگوں کو ایک جواب ہے کہ جو پیغمبر کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، پیغمبر کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اس کا جواب ہے. تو جب اس کا جواب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. اس وقت جب پیغمبر کے اوپر ایک طرح سے ہجوم تھا، لوگ پیغمبر کی باتوں کو نہیں سننا چاہ رہے تھے چونکہ ان کے مفادات خطرے میں تھے کہ اگر ہم پیغمبر کی بات سنیں گے تو ہمارے خداؤں کا کیا ہوگا.
صحیح. نتیجے میں الزامات عائد کرتے تھے، کچھ تہمتیں لگاتے تھے پیغمبر پر،
پیغمبر کے اوپر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے، جنون کی تہمت لگاتے تھے. تو اس کو ہاں کہ پیغمبر یہاں پر جو ہے
دیوانگی
نون والقلم وما یسترون، پروردگار قسم کھا رہا ہے نون کی اور قلم کی قسم، اور جس سے یہ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت کے طفیل میں مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں. چونکہ جب ایک کسی بڑی شخصیت کے بڑے میسج کو داغدار کرنا ہو تو یہ بہت سابقہ رہا ہے کہ جب ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے تو اس کے مقابلے پر یہ کہتے ہیں کہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. اور در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ یعنی جب انسان اپنے اندر ایک کمزوری محسوس کرتا ہے، ایک ناتوانی محسوس کرتا ہے، ضعف محسوس کرتا ہے کہ اب اس استدلال کا جواب ہم نہیں لا سکتے. یہ قرآن جب آیا تو قرآن کا جو لب و لہجہ ہے، قرآن کی جو گفتگو ہے، قرآن کی جو منطق ہے، وہ شعور کی گہرائیوں میں ایک بیداری کی لہر دوڑا رہی ہے. اگر یہ بیداری پیدا ہو جائے گی تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا ایک خود ساختہ سماج بنایا ہوا ہے، اس کے دائرے کے اندر ہیں، انہوں نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے اور نہ صرف اپنے اوپر دوسروں کے اوپر بھی انہوں نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایسے میں اگر کوئی ایک ایسا نور آتا ہے جو لوگوں کے حقائق کو واضح کر دے، حقیقی چہرے لوگوں کے سامنے آ جائیں، تو یہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ سب کچھ ان کا اسی میں ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے.
یہاں پر آ کر کے تہمتوں کا بازار گرم ہوتا ہے.
جی
اور یہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی رہا ہے،
یہ گزشتہ
مستقل یہ تہمتوں کا سلسلہ رہا گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی. جی
تو یہاں پر قرآن کریم نے اپنے حبیب کو صبر کی دعوت دی، استقامت کی دعوت دی، اور مخالفین کو عذاب الہی سے ڈرایا. اور اس بات یعنی در حقیقت یہ سورہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ خدا نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو بھیجنے کے بعد اسے تنہا نہیں چھوڑا ہے، یعنی ایسی منزل پر کہ جہاں الزام تراشیوں کا بازار گرم ہے، پروردگار اپنے حبیب کا دفاع کر رہا ہے اور مشرکین کو خبردار کر رہا ہے.
تو رسول بنا کر بھیج دیا، اس کے بعد یہ کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے.
اب اس کی
مستقل ایک رابطہ ہے.
اب اس کی شان نزول جس کو آپ نے بیان کیا،
جی ایک بارہ لکھ، اہم بحث ہوتی ہے ہر سورے کے بارے میں کہ کس فضا میں نازل ہوا، کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے قرآن کریم میں یہ سورہ قرار پایا اور نازل اللہ نے کیا ان آیات کو.
جی بسم اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے ولید بن مغیرہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس بہت ثروت تھی، مال تھا، دولت تھی، پیسہ تھا. ایسے لوگ کہ جن کے اندر سعۂ صدر نہیں ہوتا، ظرفیت نہیں ہوتی، جب پیسہ آتا ہے تو اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور پھر اس کو کہا جائے کہ اگر کسی ایسا کوئی ایسا انسان جس کا ضمیر بیدار ہو، جس کے اندر ایک ظرفیت پائی جاتی ہو، اس کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں کرتا ہے، اس کے پاس ظرفیت ہے. لیکن جس کے پاس ظرفیت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک کیپیسٹی نہیں ہے، ایک چیز، ایک نعمت آ گئی وہ پھٹ جاتا ہے.
صحیح.
کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں.
جی
یہ
جی.
تو جب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ چند سانسیں اس میں بھری گئیں تو اب یہ غبارہ پھول گیا. تو اب جب کچھ پیسہ، کچھ نعمت، کچھ ثروت، جب مادی نعمتوں کی فراوانی ہوئی اور مال زیادہ ہوا، ساتھ میں اولاد بھی، اس میں تذکرہ ہے اسی سورے کے اندر کہ اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس کے پاس مال بھی تھا، تو پیسہ اور مال کے ساتھ اولاد بھی تھی، تو اب اس کا دماغ خراب ہو گیا. اب اس نے مثلا پیغمبر کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دیں. انہی میں کچھ لوگ، ولید وغیرہ اور کچھ اس کے ہم نوا، ہم پیالہ لوگ، انہوں نے پیغمبر کے اوپر تہمت لگائی کہ پیغمبر مجنو ہے، معاذ اللہ دیوانے ہیں. تو یہ سورہ اس سلسلے میں نازل ہوا ہے اور اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ اپنے حبیب کے اوپر سے اس الزام کو ہٹایا ہے پروردگار نے، اور لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ کہ جو آیات مسلسل اس سورے کی ہیں، یعنی ابتدائی آیات، اس کو آپ دیکھیں کہ پیغمبر آپ اللہ کی نعمت کے طفیل میں دیوانے نہیں ہیں. پھر اسی سورے میں بیان کیا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ وہ پیغمبر جو اخلاق کی اس منزل پر فائز ہو کہ جس کے لیے کہا جائے کہ ولکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے،
بہترین آئیڈیل ہے،
بہترین آئیڈیل ہے. تو جب بہترین نمونے کے طور پر، اسوۂ حسنہ کے طور پر پیغمبر کو پیش کیا ہے، تو وہ پیغمبر کیسے دیوانہ ہو سکتا ہے؟
صحیح.
پھر اس چیز کو قرآن کریم نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے.
یہ ایک اس کا سورہ مبارک قلم کا ابتدائی تعارف، اور اس کے بعد شان نزول کہ کس فضا میں یہ نازل ہوا ہے.
اس کے ابھی یعنی اس کے اندر پھر جو مباحث ہیں وہ ہم اس کو ترتیب وار بیان کر دیں، پھر اپنی اصل گفتگو میں جائیں گے کہ اس کے اندر جو گفتگو کی ہے خود اس سورے کے اندر کن چیزوں کو پروردگار نے بیان کرنا چاہا. سب سے پہلے مرحلے میں سورے میں گفتگو ہے عقائد سے. 33 اور 34 نمبر کی آیات میں معاد اور قیامت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. پھر دوسرے مرحلے میں اخلاق کو پیش کیا گیا ہے، حضور کے اخلاق اور صفات حسنہ کا تذکرہ ہے. پھر حضور کے دشمنوں کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو حضور کا اخلاق، ایک دشمنوں کا اخلاق کیا تھا کہ وہ لوگ الزام تراشیاں کرتے تھے، وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ ہنستے تھے. تو اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہمارا حبیب ہے جو خلق عظیم پر فائز ہے، وہ کیا طرز سلوک اپنا رہا ہے، اس کی روش کیا ہے، اور جو اس کے مقابلے پر لوگ ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے. پھر پیغمبر کے صبر کو اور پیغمبر کی استقامت اور پائیداری کو اس میں بیان کیا گیا ہے تیسرے مرحلے میں. اس کے بعد پروردگار نے اپنے اس سورے کے اندر خشک اور خالی نہیں رکھا ہے کہ صرف پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیا جائے، یا اگر دیوانگی کی نسبت دے دی گئی ہے تو ان کے خلاف کچھ کہہ دیا جائے. نہیں، اس کے اندر پھر ایک داستان بھی رکھی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ مثلا بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب مطالب تھوڑا عمیق اور گہرے ہو جاتے ہیں تو انسان اوبنے لگتا ہے. تو ایسی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ماہر افراد جو نفسیات سے واقف ہیں وہ مثالوں کا سہارا لیتے ہیں. قرآن میں بھی بہت ساری تمثیلیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری ضرب المثل قرآن نے پیش کی ہیں. تو جہاں قرآن نے ان چیزوں کو پیش کیا ہے وہیں پر ایک مثال کے طور پر پروردگار نے ایک داستان کا ذکر بھی کیا ہے. اس میں اصحاب الجنہ نام کے نام سے ایک داستان ہے کہ کچھ باغ کے مالک تھے. وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل سے ہم اس کی طرف اشارہ بعد میں کریں گے, ابھی بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا اس کے مطالب ہیں.
یہ میں پوچھوں گا آپ سے داستان کیا ہے,
داستان کیا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اس داستان کے بعد کچھ فرعی مسائل کو پیش کیا ہے, جن میں قلم کی قسم کھائی پروردگار نے, قلم کی عظمت کو بیان کیا ہے قلم کی قسم کھانے کے بعد. پھر مشرکوں کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو تم اگر اپنا یہ طریقہ کار نہیں چھوڑو گے اور پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے اور ہمارے آئین اور ہمارے دستور, ہمارے جو دستور العمل ہے اس کے خلاف مسلسل تم کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. پھر پروردگار نے ایک چیز کو اور بیان کیا ہے کہ کافر کو ہم جو مہلت دے رہے ہیں وہ کیا ہے. کافروں کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم
یہ سوال آتا ہے کہ جب یہ سب کچھ مومنین کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے اگر روایت اور آیات کی روح سے دیکھا جائے کہ جو کچھ خلق ہوا ہے وہ مومنین کے لیے درواقع
جی,
اور دوسرے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں طفیلی ہیں
جی,
ان کے طفیل میں وہ لوگ کھا رہے ہیں یا فیضیاب ہو رہے ہیں ان تمام نعمتوں سے, ان کو ایک طرح سے مہلت دی جا رہی ہے.
تو ان کو مہلت کے طور پر پروردگار نے پیش کیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک قانون ہے جو پروردگار نے ذکر کیا ہے کہ ہم جو کافروں کو چھوڑ رہے ہیں, طریقے چھوڑ نہیں رہے ہیں, ہم سب کچھ واقع ہیں ان سے, لیکن ان کو ایک مہلت دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایام اعضا ہیں, جناب زینب نے بھی جب یزید کے دربار میں گئیں تو یزید سے کیا کہا کہ یہ تو سمجھ رہا ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ تیری شہنشاہی اور تیری بادشاہی کا یہ سب ہے, یہ پروردگار نے تجھے ایک مہلت دی,
مہلت دی ہے.
تو کافروں کو کبھی پروردگار اس طرح سے مہلت دیتا ہے.
تو
یہ
دیتا ہے
اس سورے کا جو مختصر تعارف اگر ہم کر سکتے ہیں, جو مطالب کو الگ الگ دستے کے صورت میں ہم اگر تقسیم کریں تو یہ اس طرح سے اس کے مطالب ہیں کہ اس کے اندر اخلاق کا تذکرہ ہے, عقائد کا تذکرہ ہے, پھر اس کے اندر پیغمبر کے خلاف جو بولنے والے ہیں ان لوگ کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا مطمئن نظر رکھتے تھے اور قرآن نے ان کے مقابلے پر اپنے عمل کو کس طرح سے پیش کیا ہے.
صحیح, یہ ایک پورے سورہ مبارک قلم کی ایک کلی طور پر ایک تصویر. ناظرین میں پہلے آپ سے گزارش کرنا بھول گیا, ویسے یقیناً آپ خود اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر ممکن ہو آپ کے لیے, ویسے مجھے امید ہے کہ آپ نے یقیناً ایسا کیا ہوگا اور اس بات کا خیال خود آپ نے اپنے طور پہ رکھا ہوگا کہ قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ بہتر طور پر جو مطالب یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں ان کو سمجھیں اور بہتر طریقے سے ان کی ہمراہی کر سکیں اور صحیح طور پر ہم اس کو سمجھ سکیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, معاف کیجیے گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ کے پاس.
سورہ قلم معانی کو ایک دوسرے کے ذہن میں منتقل کرنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خود معنی کو مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے, لیکن یہ تو کبھی مشکل اور کبھی ناممکن ہوتا ہے. اس لیے انسان نے معنی کو الفاظ کے ذریعہ, پھر الفاظ کو لکیروں یعنی کتابت کے ذریعے حاضر کرنے کا طریقہ ایجاد کیا. اس ایجاد کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قلم و کتاب کے ساتھ قسم کھائی کہ قلم ہی کے ذریعے انسان نے تاریخ و تمدن میں قدم رکھا اور قلم ہی کے ذریعہ علوم اور افکار محفوظ ہو گئے. ممکن ہے اس سے مراد قرآن مجید ہو جو کاتبہ نے وحی کے ذریعے مکی زندگی میں ضبط تحریر میں لایا جا رہا تھا. اس انسان ساز کتاب کو تحریر میں لانے والا مجنون نہیں ہے, اس سے خود ان لوگوں کے معیار عقل کا راز کھل جاتا ہے جو ایسے انسان کو مجنون کہتے ہیں. اچھا اخلاق اعلی نفسیات کا مالک ہونے کی علامت ہے, اور فکر و عقل میں اعلی توازن رکھنے والا ہی اعلی نفسیات کا مالک ہوتا ہے. خلق عظیم کا مالک ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ذات عقل عظیم کی مالک ہے. اس طرح مخلوق اول عقل ہو یا نور محمد, بات ایک ہی ہے. دیوانے اس ہستی کو کب درک کر سکتے تھے. انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا, عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے دیوانے کون ہیں. ان آیات میں ایسے شخص کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جسے لوگ ان اوصاف سے پہچان لیتے تھے. بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ ہے. تاہم حکم کلی ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والا اپنے وجود میں سچائی کا فقدان محسوس کرتا ہے, قسموں کے ذریعے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے لفظ مہین مہانت یعنی بے وقار بتاتا ہے کہ باوقار آدمی زیادہ قسمیں نہیں کھاتا اور ایسے شخص کے کہنے میں بھی نہ آنے کا حکم ہے جو ہماز ہے، عیب جو دوسروں کے عیوب کی کھوج میں لگا رہتا ہے، مشائن دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، بنمیمن چغل خوری کے لیے۔ ان الفاظ میں صیغہ مبالغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ بری عادتیں اس شخص کا مزاج بن گئی ہیں اور ایسے شخص کے ناک داغیں گے۔ اس میں اس شخص کی ذلت و رسوائی کی دو باتیں ہیں، اول تو ناک کی جگہ سونڈ کہا ہے جو ایک اہانت ہے، دوم ناک انسان کے چہرے کا نمایاں ترین حصہ ہے، اسے داغنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی مذلت اٹھائے۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ کا پھل گھر لانے سے پہلے ہر شخص کو اس کا حق ادا کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اولاد میں سے ایک فرزند کے سوا باقی سب نے باپ کی اس روایت کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح اس فرزند نے باقیوں کو تنبیہ بھی کی کہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ نہ کرو، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے تو اللہ نے راتوں رات سارے باغ تباہ کر دیے۔ مکہ کے مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے کہ آج مشرکین چند دنوں کے لیے وسعت کی زندگی اور مسلمان تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب مشرکین کا مال و دولت تباہ ہو جائے گا اور مسلمان آسودہ ہو جائیں گے۔
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر عالمی نیٹورک کی اردو سروس کی پیشکش پیام رحمان، ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ قلم پر ہماری گفتگو جاری ہے، آج ہی ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے اس گفتگو کے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا نجیب الحسن صاحب قبلہ۔ قبلہ، فضیلت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سورے کی کیا فضیلت ہے، اور اگر کوئی تلاوت کرتا ہے اس سورے کی تو روایات کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟
جی، روایات اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سورے کا ثواب ہے اور بہت عظیم ثواب ہے۔ مختلف سوروں کی مختلف حکمتیں ہیں اور اس کے مختلف ثواب کو الگ الگ مقامات پر پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے سے، اپنے مرسلین اولیاء کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ درحقیقت رغبت دلانی چاہیے، قرآن کریم کے معارف اتنے عمیق گہرے اور گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ سلیس اور سادے بھی ہیں کہ ہر ایک انسان اگر چاہے تو قرآن سے ایک اپنے لیے نصیحت کا سامان فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ انسان شارٹ کٹ کو طے کرنے کا عادی ہے، شارٹ کٹ سے جنت بھی جانا چاہتا ہے، شارٹ کٹ ہر جگہ، ہم ٹریفک میں اگر پھنس گئے تو کوئی گلی میں نکل جائیں گے، شارٹ کٹ پہنچ جائیں، شارٹ کٹ ہر جگہ وہ سوچتا ہے،
حوصلہ اس کے پاس نہیں رہا ہے، بالکل سب سے چھوٹا راستہ انتخاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کھانے میں بھی ہے، بغول استاد قرآتی کے، اب کھانے میں بھی اس کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ نوالا الگ بنا ہے، شوربا الگ لگا ہے، بلکہ اب سینڈوچ پہ آ گیا ہے، وہ سینڈوچ کو چبانے کا بھی حوصلہ نہیں ہے تو پھر کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتا ہے۔
تو اب اس میں یہ ہے کہ پھر یعنی خود خاص ایک طبیعت اور ایک مزاج ہے کہ جب لوگوں کو اگر ان کی گہرائی سے ان کی روح کی نوک پلک کو سنوارنے کی بات کی جائے، کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اپنے بدن اپنے جسم کا اگر مریض ہو جاتا ہے اس کو دکھانے کے لیے تو پیسہ بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد خوش ہو کے آتے بھی ہیں، کڑوی دوا بھی کھاتے ہیں، انجیکشن بھی لگواتے ہیں، جسم کی سلامتی ہے، کیا روح کے لیے بھی یعنی انسان اتنی کوشش کرتا ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، روح کے سلسلے میں جب بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم کی بیماری، جی ظاہر ہے شاید
ایک کالر ٹیلی فون لائن پر ہے میرے خیال سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔
ہلو، السلام علیکم باقر بھائی۔
علیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
قبلہ صاحب کے بھی سلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ، آپ سنا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ، سب خیریت ہے۔ اپنا تعارف بنائیں گے آپ؟ آپ نے تو مجھے رضی شاہ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کچھ دن کے بعد، بیچ میں وقفہ ہو گیا، اس کے بعد الحمدللہ پھر آج توفیق ہوئی آپ سے بات کرنے کی۔
جی جی، میں تو بس سحر ٹو کا وہ فین ہونا، بہت زبردست پروگرام چلتے ہیں،
خدا جزائے خیر دعا،
پروگرام قابل تعریف ہے، اور اسی پروگرام نے مجھے کتاب لکھنے پر مجبور کیا ہے،
ماشاء اللہ۔
اچھا، تو سوال میں میرے ہاں دو سوال ہیں جو میں پورا نہیں سمجھ سکتا۔
جی،
پہلا سوال یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی، کہ توبہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یعنی ایک ایک گناہ سے توبہ کرے یا پھر جتنی بھی گناہ ہی کرے ان سب سے ایک ہی جگہ پہ توبہ کرے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں میں ایک بات پر بہت اختلاف ہے، یہ زیارت پہ جانا، اس سے کوئی مانگنا وغیرہ، یعنی بہت زیادہ اختلاف ہے ان چیز پر، لیکن قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ مجھ سے مانگو، اور دوسری جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تو یہ کلیئر کر کے ہمیں بتائیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو ہے نا وہ خواب میں جو دیکھا تھا کہ چاند اور ستارے اور گیارہ، یعنی گیارہ ستارے، چاند اور سورج ہمارے ساتھ
سجدے کر رہے ہیں. جی جی ہاں، یہ دو سوال ہیں آپ کے.
ٹھیک ہے، مہربانی باقر بھائی،
بہت شکریہ. یما اللہ، دو سوال ہیں جناب. ایک تو توبہ کے سلسلے میں ہے کہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک خدا نہ خواستہ انسان سے کوئی گناہ ہوا، فوراً اس کی توبہ کرتا ہے. ایک بار یہ ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے کچھ
زیادہ گناہ ہو جائیں تو،
یا کوئی خاص مناسبت کی تلاش میں رہتا ہے، مثال کے طور پر شب قدر ہے یا شب عاشور ہے، کوئی ایسی وقت، ایسے وقت کی تلاش میں رہتا ہے، تب جا کے بیٹھ کے اکٹھی دعا کرتا ہے. ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ جو جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ توسل اور تبرک کی بات ہے کہ ہم جو زیارات پہ جاتے ہیں اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کے ذریعے کو، کچھ لوگ ان کے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ سب جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے. اور امام خود جبکہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ اس طرح کے سجدے دکھائی دیتے ہیں.
جی، اس میں یہ، یعنی اس کی اگر ہم اس تفسیر میں جائیں گے تھوڑا سا اس کا ٹچ کلامی ہو جائے گا، اور ہماری یہ قرآن گفتگو ہے، یعنی بہت اختصار کے ساتھ میں جہاں تک آپ کے پروگرام کا وقت اجازت دے گا اتنا ہم اس پہ گفتگو کریں گے. پہلا جو مسئلہ ہے وہ تو
وہ توبہ کا ہے،
وہ توبہ کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ٹچ اخلاق سے ہے، لیکن بہرحال قرآن سے ہی بنتا ہے.
مختصر طور پہ اگر ایک اشارہ ہو جائے اس کی طرف، جی،
درحقیقت توبے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ اگر آپ دیکھیں، توبہ بازگشت کے معنی میں ہے، پلٹنے کے معنی میں ہے، انابہ. اور توبے کے جو معنی کیے گئے ہیں روایات اور حدیث میں، اس کے لیے خاص یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ آئیں اور آنے کے بعد جیسے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو لوگ ہاتھ جوڑ کے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اب یہ سلطان ہے، یہ حاکم ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب انتظار کر رہے ہیں، عجز و ناتوانی کا اس کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، اس کے بعد اب وہ بادشاہ سلامت. درحقیقت توبہ الندم، توبہ روایات میں ہے، خود پشیمانی،
پشیمان ہونا
اور ندامت ہو جانا، ندامت خود بخود یہ توبہ ہے. یعنی آپ نے اس بات کا تہیا کر لیا، ارادہ کر لیا پکا مضبوطی کے ساتھ کہ ہم نے جو عمل انجام دیا ہے، ہم سے جو گناہ، ہم سے جو لغزش ہوئی ہے، ہم سے جو خطا ہوئی ہے، وہ نادانی میں ہوئی ہے. ہم نے قطعاً یہ نہیں چاہا کہ گویا خداوند متعال کے سامنے کوئی پوزیشن لیں، یا خدا نخواستہ ایسا نہیں تھا کہ جان بوجھ کر اس کی عظمت، اس کی جلالت کے سامنے گویا ہم نے کوئی اظہار وجود کیا ہو. بنیادی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ پروردگار، ہم سب کچھ جانتے ہیں، تیرے دائرے ملک کو بھی سمجھتے ہیں، مالک تیری عظمت سے بھی واقف ہیں، لیکن ہم سے خطا ہو گئی
غفلت کے نتیجے میں.
ہم آگے کوشش کریں گے کہ جو غفلت ہوئی ہے، چونکہ غفلت بھی ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، کہ ایک ماں
اس کا بھی قصوروار البتہ خود انسان ہوتا ہے،
خود انسان ہوتا ہے
اس کے اعمال.
اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں مثلا اپنے بچے سے کبھی غافل ہوتی ہے محبت کی بنیاد کے اوپر؟ وہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہر پل اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی، ہر پل اپنے بچے سے آگاہ ہے، چونکہ محبت کا رشتہ جوڑا ہوا ہے. ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس رشتے کو ہم نے کتنا ہموار کیا ہے، کتنا مضبوط کیا ہے، جو عبد و معبود کے درمیان کا رشتہ ہے، جو بندے کا اور پروردگار کا رشتہ ہے. وہ اگر رشتہ الفت اپنی جگہ پر ہو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ انسان گناہ کرے. مناجات شعبانیہ میں دیکھیں، امام کا بہت اچھا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ الہی لم یکن لی حولن، میرے پروردگار، میرے نزدیک میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں گناہ نہ کروں، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ تو اپنی محبت کے ذریعے سے میرے اوپر لطف کرے. الا فی وقتن ایقظتنی لمحبتک، مگر یہ کہ اس وقت جب تو مجھے اپنی محبت سے بیدار کر دے، یعنی اگر یہ جو بیداری اگر آ جائے کہ کبھی جو گناہ ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، غافل ہے، بیدار نہیں ہے. بیدار انسان، ایک ننگا تار اگر دوڑ رہا ہے، انسان اگر بیدار ہے، اس تار کے اندر کرنٹ ہے، کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے معلوم ہے کیا ہے. لیکن اگر غفلت میں ہے، سویا ہوا ہے، چل رہا ہے اندھیرے میں، اس کا ہاتھ پڑ جائے گا. امام کہتے ہیں کہ یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تم مجھے بیدار رکھے. تو اب یہاں سے استفادہ کرتے ہوئے پہلے ہی منزل یہ ہے کہ انسان بیدار رہے. اگر بیدار رہے گا تو خود بخود توبہ کے مراحل میں اپنے آپ قدم رکھے گا. اگر گناہ اس سے غفلت میں ہو بھی گیا ہے، کم سے کم ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا ہے تو پروردگار کے سامنے وہ نادم رہے گا. ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے گناہ ہو جائیں. ہاں، مناسبتوں کی بعض تاثیر ہوتی ہے، جگہوں کی تاثیر ہوتی ہے. حرم امام حسین میں آپ توبہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کے آپ توبہ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں.
توبہ کا لیکن جوہر ہے، جو اصل چیز توبہ میں وہ ندامت ہے.
اصل چیز ندامت ہے.
اس کے بعد یہ کہ ارادہ کرے اب آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، یہ اس کا لب لباب جسے کہتے ہیں توبہ کا.
اور یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا فلاں جگہ، یعنی عام طور پہ جو تصور ہوتا ہے کہ مثلا شب قدر آ جائیے، یہ سب، یہ چونکہ ماحول ہوتا ہے ایسے وقت میں، یہ سب چیزیں مؤثر ہوتی ہیں
ایک طرح سے.
ہاں، یہ سب چیزیں تاثیر رکھتی ہیں کہ مثلا حرم امام حسین میں جائے گا تو انسان اپنے آپ کو زیادہ پاتا ہے، اپنے وجود کو محسوس کرتا ہے، اپنی غلطی کو محسوس کرتا ہے. وہ یہ وہ منزل ہوتی ہے جہاں بیداری زیادہ خود بخود طبیعت میں پروردگار نے سانسے رکھا ہے، اس فضا میں معنویت ہے. تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ
یہ تمام مناسبتیں بہترین بہانہ،
بہترین بہانہ
انسان کو پکڑاتی ہیں کہ بھائی آ جاؤ، خدا کی بارگاہ میں پلٹ آؤ اور توبہ کرو. دوسری چیز البتہ وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، کافی وقت چاہیے
اس کے لیے. خلاصتاً ہم دو جملے، جہاں پہ جیسے پروردگار نے کہا ادعونی استجب لکم،
ادعونی استجب لکم،
ادعونی استجب لکم، آؤ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. یہ بھی کہا کہ لا، یعنی کوئی ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تیأسوا من روح اللہ، پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس سے بھی ہمیں بازگشت کی امید ہوتی ہے، ایک توبہ کی، پروردگار کے سامنے انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. یہ جو منزل ہے کہ جہاں پروردگار نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، وہیں پر پروردگار نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچو وسیلے کے ذریعے سے. تو جس پروردگار نے دعا قبول کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم تمہاری دعا کو قبول کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہی پروردگار جب کہہ رہا ہے کہ مجھ تک آؤ وسیلے کے ذریعے سے، تو ہم اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہیں.
یہ دوسری آیہ مبارکہ ہے، ولو انہم اذ ظلموا جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول،
لهم الرسول.
یہ ایک آیت خود اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی گویا انہوں نے گناہ کیا،
جی،
اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے استغفار کریں.
یا جناب یوسف کے سلسلے میں ہے کہ یا یوسف کے جو بھائی تھے کیا تھا، یا ابانا استغفر لنا،
استغفر لنا.
تو اس طرح کی آیات،
اس طرح سے وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے، وسیلے کا سہارا لیا جاتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. کیونکہ بہرحال ہماری اتنی بسات نہیں ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، اتنی عزت کے مالک ہم نہیں ہیں، اس کے سامنے کیا حیثیت ہے ہماری.
تو
ایسی بزرگوار شخصیتوں کا سہارا لیا جاتا ہے.
جی بالکل. تو پروردگار نے خود جب حکم دیا ہے تو مشکل نہیں ہے. لیکن ہاں، ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ بالاستقلال یہ، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ جتنی بھی بزرگ شخصیات ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بعض پروردگار کے صفات کو انہوں نے اپنے اندر متجلی کیا اور اس منزل پر پہنچایا کہ جہاں پر واقعی نے انہیں حقیقت عبودیت کو پہچنوایا ہے. تو جو کچھ ہے وہ ان کا نہیں،
اللہ کا دیا ہوا،
اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے اطاعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ پروردگار سے جو مخصوص چیزیں تھیں پروردگار نے ان کے حوالے کر دیا. اب دیتے ہیں نہیں کا مثلی،
جی،
کہ میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بندگی اور عبودیت کی بنیاد کے اوپر ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان سے مطالبہ کرنے ہیں تو یہ خود، یعنی بغیر خدا کی قدرت، خدا کی قدرت اس میں دخیل نہیں ہے، یہ مستقل طور پر کچھ کر سکتے ہیں.
یہ خطرناک چیز ہے، یہ بارہ اس میں شرک کی بو آتی ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اور توجہ اس نقطے کی طرف لازم ہے کہ بہرحال جس شخصیت کے سامنے بھی، جس معصوم کے سامنے بھی ہم سر تعظیم خم کرتے ہیں، یہ ذہن میں یہ بات پڑی رہے.
لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر بھی ہم یہاں پہنچے، اس چیز کو محسوس کریں. ایسی جگہوں پر خود بخود، ایسی جگہ پہ جانے کے بعد، آیا عبودیت ہماری بڑھ رہی ہے، بندگی کی زینت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے. ہم ایسی جگہ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ بندگی کی قدروں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی بندہ ہے، چونکہ اس کے سامنے ایک اور بندہ ہے جو اس سے عالی ترین مقام پر ہے اور اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس کے لیے.
یعنی زیارت پہ انسان جاتا ہے تو خود بخود گناہوں میں کمی ہوتی ہے اس کے،
خود بخود.
یعنی ایک اللہ کا مخلص بندہ بننا چاہتا ہے، اچھا بندہ اللہ کے سامنے بننا چاہتا ہے. یہ ایک بہرحال ایک تفصیلی بحث ہے اور اپنی جگہ تمام بحثیں یہ ہو چکی ہیں، اور اس میں الحمدللہ مذہب شیعہ اپنا حرف رکھتا ہے، اپنی بات رکھتا ہے کہ جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. ایسی دلیل ابھی تک نہیں ہے کہ جو اس کی تردید کر سکے. بہرحال اس کے سلسلے میں کتابیں کافی لکھی گئی ہیں، اس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں ناظرین دیکھنے والے. ہماری بات تھی فضیلت کے سلسلے میں، فضیلت کے حوالے سے کیا نقل ہوا ہے سورہ مبارک قلم کے بارے میں.
جی ہم اسی چیز کو بیان کر رہے تھے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو رغبت دلانے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے تو ہم اصل چیز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جو رغبت دلانے والی بات ہے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. مثال کے طور پر بچے سے کہا جاتا ہے کہ تم امتحان میں اچھے نمبر لے کے آؤ، تم اچھا پاسنگ مارکس تو نہیں وہ تو یعنی کہ ٹاپ کرو گے تم، تو ہم تمہیں مثلاً مثال کے طور پر پارک گھمانے کے لیے لے کے جائیں گے. وہ بچہ بہت محنت کرتا ہے کہ پارک میں گھومنے کے لیے جائیں گے، یا مثلاً ہمیں سائیکل مل جائے گی. تو سائیکل مل جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کا اصل کامیابی اس کی اہم ہے کہ اس کے، لیکن اس کے نزدیک سائیکل بہت اہم ہے، تو رغبت کی بنیاد کے اوپر وہ ایک کام انجام دے رہا ہے. تو خود قرآن جو نازل ہوا ہے، قرآن کے اندر جو معارف ہیں، قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں، اگر انسان اس سے استفادہ کرے تو خود اس کے اندر وہ بات پیدا ہوگی کہ یہ انسان بھی ان بزرگ ہستیوں کی صورت میں اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے کہ جو اشارہ کرتی ہیں تو وہی ان کے اندر اشاروں میں تاثیر ہے، کہ گویا اگر خدا کچھ کہے تو جس طرح سے ہوتا ہے ان کے ذریعے سے بھی وہی ہوتا ہے، اس منزل پر پہنچ سکتا ہے. تو قرآن کی تعلیمات انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئی ہیں. لیکن بعض چیزیں رغبت، اب ہر ایک اس تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا رغبت. تو یہ ثواب اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ انسان کو درحقیقت متوجہ کر رہی ہیں کہ تم کسی طرح اس منزل پر آؤ، لیکن یہی مقصد نہیں ہے کہ انسان اسی تک رہ جائے.
جی
اب اس کے اس مختصر سی تمہید کی روشنی میں سورہ کی تلاوت کے سلسلے میں روایت میں ہے کہ من قرأ سورۃ نون والقلم آتا اللہ ثواب الذین حسن اخلاقہم، کہ اگر کوئی اس سورت کی، اس سورہ کی، سورہ نون والقلم کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اسے ان لوگوں کا ثواب دیتا ہے کہ جو
جن کا اخلاق اچھا،
اخلاق
ہے.
اچھا ہے، جو حسن اخلاق کے حامل ہیں، پروردگار ان کا ثواب دیتا ہے. تو بہت عظیم منزل ہے نا.
یعنی ایک بار ہم مثال کے طور پر، میں اپنی مثال دوں، میں ایک بار تلاوت کرتا ہوں اور اس امید میں کہ مجھے ثواب مل جائے گا، لیکن بد اخلاق ہوں.
تو شاید
آپ نے جو تمہید،
جی اسی لیے میں نے اس کو بیان کیا تھا.
جی
ہاں، دوسری حدیث میں ہے، دوسری حدیث تجربے کے لائق ہے کہ اس کو انسان دیکھے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر بعد میں بات ہو کہ جو حدیث میں بیان کیا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا، ہے کہ من قرأ سورۃ النون والقلم فی فریضہ او نافلہ آمنہ اللہ ان یصیبہ فی حیاتہ فقرا ابدا. بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سورہ نون والقلم کو فریضے میں، نماز میں یا نافلہ میں سورہ نون کی، نون والقلم کی تلاوت کرے،
واجب یا مستحبی نماز میں،
جی تو پروردگار اسے محفوظ رکھتا ہے، اس کی زندگی میں محفوظ رکھتا ہے فقر سے، کبھی فقیری کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا اگر کوئی اس سورے کی. تو بعض چیزیں پروردگار نے بعض تاثیر رکھی ہے، بعض ورد اور اوراد، بعض اذکار کے اندر تاثیر ہے، اور پروردگار نے اس سورے کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر انسان اس کی تلاوت کرے تو وہ فقیری سے گویا بچے گا.
صحیح، ٹھیک ہے، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین آپ جائیے گا نہیں، اپنا ٹی وی سیٹ آن رکھیں، پھر آتے ہیں آپ کے پاس.
تسألوا عن حسبي أنا حسيني الولا، أو تسألوا ما صيحتي فهي نداء الأنبياء، وصيحة واحدة أيا حسين يا شهيد، تفجرت من خلدي فأرعبت ألف يزيد.
حسين 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 شد دربي رشدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء سويت طريقي سويت طريقي
براية الحسين براية الحسين
أعلنت مسيري أعلنت مسيري
براية الحسين
براية الحسين
دنياي وديني دنياي وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين
لكربلاء في الملا شمس هدى لا تنطفي ترجم كل ظالم حاربها بالكسف حسين ذا ألا اسمعوا يا من به قد كفروا قد هتف الدهر له بأنه المنتصر الدماء بيوم ربي قسما بصيحة الدماء اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء لا عزة إلا لا عزة إلا
براية الحسين براية الحسين
النصر تجلى النصر تجلى
ناظرين بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان اور اس وقت ہمارے پاس چار پانچ منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں سورج ہے اس کی قسم کھائی ہے چاند دن رات زمین آسمان اور بہت سی قسم یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قلم کی قسم کھائی ہے خداوند عالم نے اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے بہرحال حکمت تو در حقیقت خدا جانتا ہے لیکن علماء نے کہیں پہ اشارہ کیا ہے کہ کیا ممکن ہے کیوں اس کی قسم کھائی گئی ہے
جی
روایات کی روشنی میں البتہ
جی روایات اس میں مختلف ہیں لہٰذا ہم روایت کی طرف فی الحال ابھی نہیں جائیں گے اس کی ایک حکمت جس کو علامہ طباطبائی نے بھی اور بزرگ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ در حقیقت پروردگار نے اس چیز کو بیان کرنا چاہا ہے کہ قلم تہذیبوں کی بقا میں اور تہذیبوں کے دوام میں اور تہذیبوں کو دوسرے تک منتقل کرنے میں ایک تمدن کو دوسری نسل تک منتقل کرنے میں ایک وسیلہ ایک ذریعہ ہے لہٰذا پروردگار نے اس کی قسم کھائی اور اس دور میں قسم کھائی کہ جو دور تہذیب سے آری دور تھا
لکھنے پڑھنے والے انگوش شمارتے جائے تھے
جس میں اس وقت 20 سے زیادہ لوگ بیان نہیں کیے جاتے مفسرین بیان کرتے ہیں 20 سے زیادہ لوگ نہیں تھے پڑھے لکھے ایسی جگہ پہ پروردگار کو مثلا تلوار کی قسم کھانی چاہیے مثلا یا تیر کی تبر کی نیزے کی شمشیر کی
مانوس سے
اونٹ کی بھیڑ کی وہاں کے اس دوران جو قصائد لکھے جاتے تھے اس کی مثلا سبات معلقہ یا اس طرح کی چیزیں شعر و شاعری کی ان سب چیزوں کی قسم نہ کھا کے پروردگار نے قلم کی
قلم کا انتخاب کیا
جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ دین ایک دین ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر تہذیب اور اس کے کلچر کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے اور اس میں ایک اسکالر ہیں الفنس دودے فرانس کے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ در حقیقت کسی بھی قوم کا سرمایہ اس کا کلچر اس کی تہذیب ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جو قوم اپنے کلچر اور اپنی گزشتہ تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس کو زمانہ بھی بھلا دیتا ہے لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ کوئی قوم اور کوئی تہذیب حالات کی ماری ہو جائے اور حالات کی زد پہ ہونے کے بعد کوئی دوسری قوم اس کے اوپر مسلط بھی ہو جائے تو یہ بہت اچھا دودے بیان کرتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر اگر کوئی دوسری قوم مسلط ہو جائے اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈال دے تب بھی اس کی چابی اسی کی جیب میں رہتی ہے اسی قوم کی جیب میں رہتی ہے چونکہ اپنے کلچر اور اپنے میراث سے اپنے ماضی سے باخبر ہے لہٰذا اس کی چابی اس کی جیب میں ہے کہ جیب میں ہے کیا مطلب کسی ایسے انسان کو قیدی کو جس کی جیل کی چابی اس کو دے کے جیل کے اندر کر دیا جائے کبھی بھی باہر نکل سکتا ہے چونکہ اس کی چابی اس کے پاس میں ہے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے کلچر سے واقف رہنے والی قوم ایسی ہے اگر کوئی دوسری قوم اس پہ مسلط بھی ہو جائے تو اس کی چابی اپنے پاس ہے اپنے آپ نکل آئے گی تو اس پروردگار نے اتنی اہمیت دی ہے قلم کو کہ قلم کی قسم کھائی کہ تاکہ تہذیب اور اس قوم کا کلچر اس کا تمدن محفوظ رہ سکے اور وہ محفوظ رہا ہے آج تک
صحیح بہرحال خود اس سے اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ خود تہذیبوں کے عروج و زوال میں خود قلم کی ایک تاثیر ہے، اپنی ایک
جی
اثر رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو قلم میں اثر ہے وہ نہ کسی تلوار میں، نہ کسی توپ میں، نہ کسی ٹینک میں ہے، کسی بھی ہتھیار میں
جی
وہ اثر نہیں ہے جو اس وقت
قلم
قلم میں ہے.
جی
اس پر اگر آپ اجازت دیں تو ہم آئندہ پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، ایک تفصیلی بحث ہے.
جی بالکل. اس میں اگر آئندہ گفتگو ہوگی تو بہتر رہے گا. حسن ختام کے طور پر میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ جو قلم کے ذریعے ہی سے ہم تک پہنچا ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں گزشتہ تاریخ سے اس قدر آشنا ہوں، گزشتہ تاریخ سے اس قدر آشنا ہوں کہ گویا ان کے ساتھ میں پلا بڑھا ہوں، ان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، اور میں نے ان کے دور میں زندگی گزاری ہے. یعنی یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ سے اگر ہم اپنے حلقے کو جوڑے رکھیں گے تو اس کی کتنی اہمیت ہے، ان کے تجربات سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ قلم کی
یہ
روشنی
قلم ہی کی تاثیر ہے. اور آپ نے جیسے کہ اشارہ کیا، امام فرماتے ہیں کہ بہرحال قلم نہ ہوتا وہ سب کچھ ہمارے سامنے، کسی کے سامنے بھی نہیں پہنچ سکتا تھا جو گزشتہ زمانے میں گزرا. فرماتے ہیں کہ قلم کا ہی نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اب اس حد تک ہم نے اپنے مطالعے کو آگے بڑھایا، اپنی آگاہی میں اضافہ کیا کہ گویا ہم ان کے ساتھ رہتے تھے.
جی
یہ ایک اہم تاثیر. ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ ہیں، اگر آپ سورہ مبارکہ قلم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے. میں ابھی نہیں چاہ رہا ہوں چونکہ کوئی ایسی بحث شروع کروں یہاں پہ کہ ناقص رہ جائے.
جی
جی 2 منٹ ہیں ہمارے پاس تقریباً.
اس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ جو گفتگو کریں گے اگر آگے موقع ہوا تو یہی کہ زبان سے جو جملے بولے جاتے ہیں وہ ہوا کے دوش کے سہارے ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو قلم کی نوک سے جو چیز لکھی جاتی ہے وہ قوموں کی تقدیر بنتی ہے.
العلم وحشی قیدوہ بالکتاب، علم
قیدوہ.
وحشی ہے اس کو
اب یہ کہ
لکھنے
قلم
کے
کی جب
ذریعے.
اتنی اہمیت ہے تو ہمارے پاس دو عظیم میراث، ہمارے پاس دو بلکہ تین چار چیزیں ایسی ہیں کہ بہت اہم ہیں. قرآن کریم پہلے مرحلے میں، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، یہ بہت اہم ہماری میراث ہیں جو قلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. لیکن اگر کوئی چیز ایک شخصیت لکھ دے اور صرف وہ لکھی رہ جائے تو کیا اس کی افادیت کیا ہے؟ لکھنے کے بعد کے منزل ہے کہ نسلیں آئیں، آنے کے بعد اس کو پڑھیں، تب اس کی اہمیت ہے. نہج البلاغہ آج سوال کر رہی ہے، قرآن آج سوال ہی ہے کہ ایک تقدیروں کو بنانے والی، تقدیر امم معین کرنے والی کتاب، معین کرنے والی نہج البلاغہ جیسی آفاقی کتاب، اور اس کے کلمات، رہگشا کلمات جو قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قسمت کو تبدیل کریں کہ نہیں. اگر ہم نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پروردگار اس وقت تک کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی تقدیر کو نہ بدلے. تو قلم کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچ سکتا تھا ہم تک پہنچایا جا چکا ہے. اب ہماری منزل ہے کہ ہم کہاں پر ہیں.
اب یہاں سے ہماری ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم اس کا کیسے پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے حق کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں. بہرحال یہ آج سورہ مبارکہ قلم کے سلسلے میں ابتدائی گفتگو تھی. بہت سے سوالات میرے پاس ابھی ہیں سورہ مبارکہ قلم کے سلسلے میں. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو آگے بڑھائیں گے اور وہ تمام سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کا جواب آپ سے حاصل کریں گے. یہ ایام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب زینب سے منسوب ہے، ایک حسینی ایام اور زینبی ایام کہا جا سکتا ہے. اور خود اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم کربلا سے جڑے ہوئے ہیں آج، خود یہ قلم ہی کا نتیجہ ہے کہ قلم اگر نہ ہوتا، مورخین اگر نہ لکھتے تو یہ سلسلہ بیچ میں ٹوٹتا اور گیپ ہو جاتا، ہمیں نہ معلوم ہوتا کہ وہاں پر کیا گزرا ہے. میں شکر گزار ہوں، انشاءاللہ گفتگو آئندہ پروگرام میں جاری رہے گی. ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ ہماری ہمراہی کرتے رہے. بہرحال یہ زینبی اور حسینی ایام ہیں، اس سے زیادہ یہاں پر وقت میں گنجائش نہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.